بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اب بھی امت اسلامیہ کا اہم اور زندہ مشترک مسئلہ ہے, اور ظالم و غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنا ظلم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, جو ایک عوامی فریضہ ہے. آپ نے فرمایا کہ صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کو دہشت گردی کا اڈا بنا رکھا ہے. تو سامعین لیجیے, آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ کے دوران ویکسین کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت. پورے ملک میں قیمت ایک جیسی ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کا حکومت کو حکم. وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کامیاب حکومتی کارکردگی کا دعویٰ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکمرانوں پر تنقید. ایران میں تیار کردہ ویکسین آئندہ ہفتے سے پورے ملک میں عوام کو لگانے کا کام شروع ہو جائے گا, وزیر صحت کا بیان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ پورے ملک میں ویکسین کی ایک قیمت ہونی چاہیے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ویکسین کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ پورے ملک میں ویکسین کی قیمت ایک ہونی چاہیے. عدالت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دیگر ریاستوں کے محنت کشوں کو ویکسین لگانے کے لیے بھی حکومت جامع منصوبہ تیار کرے. عدالت نے سماعت کے دوران کووین ایپ رجسٹریشن پر سوال اٹھایا اور کہا کہ دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگ کیسے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. عدالت نے حکومت سے یہ بھی سوال کیا کہ ویکسین کے لیے ریاست گلوبل ٹینڈر نکال رہی ہے, کیا مرکزی حکومت کی یہی منصوبہ بندی ہے؟ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 152,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں, جبکہ اسی عرصے میں 238,000 مریض صحتیاب ہوئے ہیں, جس سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. ہندوستان میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,80,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس درمیان یو پی کے ضلع فتح پور میں دریائے گنگا میں مزید 6 لاشیں دیکھی گئی ہیں جو کرونا سے مرنے والوں کی تھیں. دوسری جانب مہاراشٹر, بہار اور ہریانہ جیسی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل کے بجائے الیکشن تک منصوبہ بندی کرنے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1985 کے بعد ملک پیچھے کی جانب جاتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کام 50 پہلے معاف کیجیے گا جو کام پہلے ہونے چاہیے تھے وہ ہم تاہم انجام نہیں پائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طویل مدتی منصوبہ بندی کا ملک میں فقدان تھا۔ دوسری جانب قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی پریشانیوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ سینئر پاکستانی سینیٹر اور خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے امریکہ کو اسرائیل کا شریک جرم قرار دیا ہے۔ سینئر پاکستانی سینیٹر اور سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ امریکہ صہیونی حکومت کے جرائم میں براہ راست شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور اسرائیل کے خلاف حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کی جدوجہد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں امریکہ کی علاقائی پالیسیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ان کا اشارہ ایسی خبروں اور قیاس آرائیوں کی جانب تھا کہ حکومت اسلام آباد نے امریکی فوج کو اڈے فراہم کرنے اور زمین و فضائی سہولتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی سینٹ کے خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ناکام ملک ہے اور افغانستان کے میدان میں شکست کھا چکا ہے، لہذا شکست خوردہ امریکیوں کو زمینی اور فضائی راستہ فراہم کرنے سے باز رہا جائے۔ ایران کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں آئندہ ہفتے سے ایران کے تیار کردہ کرونا ویکسین سے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طبی اصولوں کی پابندی کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن کا یہ عمل رضاکارانہ طور پر شروع کیا جائے گا اور پہلے ہی مرحلے میں وہ خود اور ان کے دفتر کے عملے کے افراد رضاکارانہ طور پر کرونا ویکسین کا ایرانی ٹیکہ لگوائیں گے۔ سعید نمکی نے کہا کہ یہ ویکسین ایران اور کیوبا کا مشترکہ طور پر تیار کردہ دنیا کا ایک اہم ترین کرونا ویکسین ہے جس کی پیداوار شروع ہو چکی ہے اور اس ویکسین کے بعد ایران برکت ویکسین ہے۔ دوسری جانب فرمان امام خمینی فلاحی ادارے کے رابطہ دفتر کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ جون کے مہینے سے کرونا کی روک تھام کے لیے ایرانی ویکسین کو ایران برکت کے انسانی ٹرائل کا تیسرا اور آخری مرحلہ 20,000 افراد پر انجام پائے گا اور ساتھ ہی 5 کروڑ کی تعداد میں ڈوز تیار کیے جائیں گے۔ حجت نیک ملکی نے اعلان کیا کہ 20,000 افراد نے رضاکارانہ طور پر ویکسین کے تیسرے انسانی ٹیسٹ کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش کا تیسرا مرحلہ ماہ جون کی ابتدا سے ہی مختلف شہروں میں شروع کر دیا جائے گا جو 10 دن میں مکمل ہوگا۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کوو ایران برکت کے انسانی تجربے کا پہلا مرحلہ 29 دسمبر، دوسرا 29 دسمبر 2020 کو شروع ہوا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ عالمی برادری نے مختلف قسم کی کرونا ویکسین تیار کرنے میں ایرانی ماہرین کی کامیابی کو سراہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں اچھی پیش رفت کے باوجود اہم اور کلیدی مسائل اب تک حل نہیں ہو سکے ہیں۔ پیر کی صبح ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے قائم کیے جانے والے تینوں ورکنگ گروپوں میں قابل ذکر پیش رفت ضرور ہوئی ہے، تاہم اب بھی اہم اور کلیدی مسائل پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے اور اس کی جانچ پڑتال کے میکنزم کے بارے میں کہا کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں مندرج تمام پابندیاں ہر حال میں اٹھانی ہوں گی۔ سعید خطیب زادے نے دو ایرانی بحری جہازوں کو وینزویلا روانگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امریکہ کو کسی بھی غیر قانونی اقدام کے بارے میں سخت خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح بین الاقوامی سمندر میں آزادانہ سفر کرنا ایران کا حق ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ کوئی بھی اندازوں کی غلطی نہیں کرے, اور خاص طور سے شیشے کے گھروں میں رہنے والے دوسروں پر سنگ باری سے گریز کریں. خطیب زادے نے کینیڈا کے اصلی باسیوں کے بچوں کی ایک اجتماعی قبر ملنے کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کینیڈا کی تاریخ میں رونما ہونے والے عظیم انسانی المیے کا پتہ چلتا ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ استقامتی محاذ آج فلسطینی قوم کی تاریخ کا اہم سنگ میل بن گیا ہے. حالیہ جنگ میں فلسطینی قوم کی فتح کے موقع پر جنوبی لبنان کے عین الحلوہ کیمپ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ سیف القدس کارروائی اور تحریک استقامت میں بیت المقدس کی شمولیت فلسطینیوں کی استقامتی تاریخ کا منفرد باب ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں ہزاروں جدید ترین میزائلوں اور راکٹوں کے استعمال نے اسرائیل کو یکطرفہ جنگ کے اعلان پر مجبور کر دیا حماس کے ایک اور رہنما اسماعیل رضوان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ جنگی جرائم کے ارتکاب پر غاصب صہیونی حکومت کے عہدیداروں کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے فلسطین میں انتخابات کے انعقاد, متحدہ قومی قیادت کی تشکیل اور پی ایل او میں اصلاح کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے بغیر کسی قومی حکومت کی تشکیل مسائل کا حل نہیں ہے. یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شاہ خالد ایئرپورٹ پر جوابی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے جنوبی سعودی عرب کے صوبے عسیر میں واقع خمیس مشید میں قاسم کے ٹو قسم کے ڈرون طیاروں کا استعمال کر کے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے. یمنی فوج کے ترجمان نے اس ڈرون حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور یمن کے جاری محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے. یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے اتوار اور اس سے قبل جمعے کو بھی ایک بڑی جوابی فوجی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی سعودی عرب کے صوبے عسیر میں واقع علاقے خمیس مشید میں قاسم کے ٹو قسم کے ڈرون طیاروں سے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا. دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمنی فوج کے سعودی شہر جیزان میں جوابی حملے کو ریاض کی جانب سے خود ساختہ قرار دینے پر مبنی دعوے اور اس حملے پر شبہ کا اظہار کیے جانے پر اعلان کیا کہ یمن کی حکومت اس جوابی حملے میں سعودی اتحاد کے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی لاشیں دینے کے لیے تیار ہے. روس اور شام کے جنگی طیاروں نے ہما کے مشرق میں صحرائی علاقے اور ترمرنیز دیر الزور کے درمیانی صحرائی علاقے اور اسی طرح الرقہ میں الرضافہ کے علاقے میں داعشی دہشت گردوں کے باقی بچے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. یمن کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام سے دہشت گرد گروہوں کا صفایا اور بارودی سرنگوں کو ختم کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شام کے مختلف علاقوں میں یہ کارروائی ایسی حالت میں انجام پا رہی ہے کہ اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال اس فوجی کارروائی میں آڑے آ رہی ہے, اور دہشت گردوں نے وسیع پیمانے پر اور خطرناک طریقے سے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ کینیڈا کے ایک سابق بورڈنگ اسکول میں اجتماعی قبر سے 215 بچوں کی باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ مالاپس سیکوپک فرسٹ نیشن کے سربراہ نے اجتماعی قبر کی دریافت کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ماہرین کے دفتر کے ساتھ مل کر بچوں کی اموات کا وقت اور وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے پر صرف گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے شرمناک باب کی دردناک یاد دہانی ہے۔ البتہ کینیڈا کے وزیراعظم نے اس بارے میں کسی قسم کی تحقیقات کرانے کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ برٹش کولمبیا کے شہر کمپلوپس میں برادری کے سربراہ روزن کیسمیئر نے کہا ہے کہ ابتدائی کھوج میں ایک ناقابل تصور نقصان سامنے آیا جس کا اسکول کے انتظامیہ نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ سابق بورڈنگ اسکول 1978 میں بند ہو گیا تھا اور برآمد ہونے والی باقیات برٹش کولمبیا کے شہر کمپلوپس کے طلبہ کی ہے۔ اسکول برسوں پرانی مقامی ثقافت کے علمبردار، اس علاقے کی اصلی اور قدیم نسل کو جدید ثقافت کے تابع کرانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والے 500 طلباء ایک ہی قدیم مقامی نسل، ثقافت اور تہذیب سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں اپنی تہذیب و زبان ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران کینیڈا میں حکومت اور مذہبی حکام کے ذریعے چلائے جانے والے بورڈنگ اسکول میں قدیم مقامی نسل سے تعلق رکھنے والے بچوں کو والدین سے زبردستی علیحدہ رکھ کر نئی زبان اور جدید ثقافت اپنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پیر کی صبح ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کینیڈا کے اصلی باسیوں کے بچوں کی ایک اجتماعی خبر ملنے کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کینیڈا کی تاریخ میں رونما ہونے والے عظیم انسانی المیے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کے نقاب کے پیچھے چھپنے والے ملکوں کی تاریخ ایسے انسانیت سوز جرائم سے بھری پڑی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ کینیڈا کے اصل باشندوں کا معاملہ اس ملک کی تاریخ کا اہم ترین معاملہ ہے، اور تہران کو کینیڈا کے اصلی باشندوں کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ حکومت کینیڈا کو انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے نام پر دنیا کے سامنے دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی سرزمین پر رونما ہونے والے گھناؤنے جرائم پر بھی نظر ڈالنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ کینیڈا میں ایک بند اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق کینیڈا پر برطانوی سامراج کے قبضے کے بعد اس علاقے کے اصلی باشندوں کے بچوں کو جبری طور پر ان کے ماں باپ سے جدا کر کے بورڈنگ اسکولوں میں رکھا جاتا تھا، جہاں ان پر بدترین تشدد اور زیادتی کی جاتی تھی۔ نیز سزا کے طور پر غذا اور دوا سے محروم رکھا جاتا تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق برٹش کولمبیا کے بورڈنگ اسکولوں میں 4000 سے زائد مقامی بچوں کو مختلف انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ حال ہی میں ملنے والی اجتماعی قبر ایسے 4100 بچوں کے علاوہ ہے۔ یورپ اپنی تہذیب کو دوسروں پر برتر قرار دیتا چلا آ رہا ہے، وہ عرصے سے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اپنی پالیسیوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ عالمی حقائق تیز رفتاری سے بدل رہے ہیں، عالمی قیادت مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہی ہے، متوقع عالمی مراکز ایشیا میں ابھر رہے ہیں، جہان نو پیدا ہو رہا ہے، پرانے بوسیدہ نظریات اور امریکی اور مغربی ورلڈ آرڈر کے ڈھانچے کی ہڈیاں تڑکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ کینیڈا کے حالیہ واقعے نے صورتحال کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے دعوے دار اپنے دعووں کے بوجھ تلے دبتے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب۔ متحدہ عرب امارات نے 30 مئی کو تل ابیب میں اپنا باقاعدہ طور پر سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ یو اے ای کے اس اقدام کے خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس واقعے سے اہل فلسطین یا فلسطین کاز سے جو ایک تعلق اور محبت رکھنے والے ہیں ان کو شدید رنج اور تکلیف پہنچی ہے. البتہ متحدہ عرب امارات نے مارچ 2021 میں اپنا سفیر محمد خواجہ کو پہلے ہی بھیج رکھا ہے وہاں پہ، لیکن 30 مئی کو باقاعدہ وہاں پہ سفارت خانے کا افتتاح اور سفارت خانے کو کھولنا، وہ بھی زمان و مکان کے عنوان سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. چونکہ اب آپ دیکھیں گے اس وقت فلسطین کا ایشو عالمی سطح پہ کس انداز سے اٹھایا گیا اور کس انداز سے فلسطینیوں پہ مظالم ڈھائے گئے، غزہ پہ بربریت کی گئی اور سینکڑوں وہاں پہ شہید اور زخمی ہیں، اور خود بیت المقدس اور قبلہ اول کے عنوان سے جو امت مسلمہ کے اندر ایک اسرائیل سے نفرت تھی، ان حالات میں متحدہ عرب امارات کا یہ فیصلہ کہ تل ابیب کو، پہلے تو اس کو سرکاری طور پہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس تسلیم کرنے کے جو اثرات تھے وہ بھی بڑے برے اثرات تھے. لیکن ان حالات میں کہ جب عرب دنیا بھی کسی حد تک متحد تھی، امت مسلمہ اس پہ متحد تھی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پہ فلسطین کی اور فلسطینی مظلوموں، بالخصوص غزہ کے شہریوں کی غربت، مظلومیت اور ایک نہتے عوام پہ ہونے والے ظلم کے بارے میں ایک عالمی نفرت پائی جاتی تھی غاصب اسرائیل کے خلاف. تو اس حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حتیٰ عالمی ادارے، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف اقدام کیا ہے، عالمی ادارے بالخصوص ہیومن رائٹس کونسل نے باقاعدہ اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان پہ تحقیقات کرنے اور ان کو ایک غاصب اسرائیل اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا دینے کے لیے اور جنگی مجرم قرار دینے کے لیے باقاعدہ قرارداد پاس کیا. یعنی ایک ایسا ادارہ کہ جس کے اندر دنیا بھر کے لوگ موجود ہیں، عالمی برادری، امت مسلمہ، اس وقت کم از کم اسرائیل کے لیے کوئی حمایت نظر نہیں آ رہی تھی دنیا میں، اور ایسے میں یو اے ای کا یہ اقدام اور اس کو پھر اچھالا بھی گیا. ظاہر اسرائیل کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ نفرتیں جو اس کے خلاف گزشتہ چند دنوں میں رہی ہیں، یعنی ابھی 8 دن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو ختم نہیں ہوئے تھے، اور یہ یو اے ای کی طرف سے، متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ یقیناً اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دیکھیں، اس وقت خود اسرائیل بھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنا مضبوط ہو کہ متحدہ عرب امارات کو ضرورت ہو کہ وہاں پہ اپنے تعلقات استوار کرے، بلکہ اس جنگ کے اندر تو اس کو نظر ثانی کر لینی چاہیے تھی، اپنا پرانا فیصلہ واپس لینا چاہیے تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم نے ان سے تعلقات جو ہیں وہ بحال کیے یا ان کا اعلان کیا. ایک بہترین موقع تھا اس جنگ کے عنوان سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کے جو حکام ہیں، حکمران ہیں، وہ دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں رہتے ہیں. اس وقت تو اسرائیل سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، اور ایک کمزور ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح استوار کرنا، اور دیکھیں نا 25-26 سال بعد کسی عرب ملک نے اس کے ساتھ جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں، اور پھر وہاں پہ تل ابیب میں جا کے جو ہے اس سفارت خانہ کھولنا، اس کا کیا تک بندی ہے؟ کیا متحدہ عرب امارات کے وہاں پہ کچھ شہری ہیں، کچھ باشندے ہیں کہ جن کی ضروریات ہیں کہ وہاں پہ سفارت خانہ کھولا جائے، یا کوئی اسرائیل کو ان کے ساتھ کوئی بڑے کوئی تجارتی معاملات کر سکتا ہے؟ جبکہ اس وقت تو وہ خود دباؤ میں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوائے یہ کہ وہ صہیونی لابی کے جو متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے اذہان پہ غالب ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ان حالات میں انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ چونکہ خود عرب دنیا کے اندر بھی اس وقت عرب ممالک جو ہیں، حتیٰ سعودی عرب جو ان کا بڑا حامی بھی ہے اور متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے نزدیک کرنے میں بھی جس کا رول ہے، ابھی اس وقت وہ اسرائیل سے دور ہے، اور بیانات کی حد تک اور ظاہری عنوان سے اس نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے امت مسلمہ کے پہ میں اس پہ ناراض ہوں، اس نے یہ غلط کام کیا، فلسطین کے عنوان سے اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایسے میں خود یو اے ای کی، میں تو اس کو ایک سولو فلائٹ کہوں گا، اس کا ایک ایسا اقدام ہے کہ جس سے وہ عرب دنیا کے اندر بھی اس کو برا بھلا کہا جائے گا، خود اس کے اپنے ملک کے اندر بھی جہاں پہ عوام اس کی مخالفت کریں گے، پوری عرب دنیا کے اندر عرب عوام جو ہے وہ اس پہ نفرت کا اظہار کریں گے۔ عالم اسلام میں تو جو ایک نفرت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو متحدہ عرب امارات کو یقیناً مستقبل میں اپنے اس فیصلے کے بارے میں پشیمان ہونا پڑے گا، اور متحدہ عرب امارات کے جو موجودہ حکمران ہیں اس فیصلے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، اور بالآخر انہیں اس پہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو، اور واضح ذرا تصویر کرو۔ رخ سے بار اٹھا دو پردہ، مصحف نور کی تفسیر کرو، صفحِ نور کی تفسیر کرو. او تصور پہ حقیقت کا گمان، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو. میں تصور میں قدم باس ہوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 خورداد، 19 شوال اور 31 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس شوال 265 ہجری قمری کو ایران میں صفاری خاندان کے بانی یعقوب لیث صفاری کا انتقال ہوا. ابتدا میں انہیں نیک عادات اور خصلتوں کی وجہ سے عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی، اور کچھ مدت کے بعد ایران کے ایک علاقے سیستان کے عوام نے انہیں اپنا امیر بنا لیا. یعقوب لیث نے اپنے حامیوں کی مدد سے ایران کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور سیستان میں ایک منظم اور مستحکم حکومت قائم کی. اس کے بعد 261 ہجری قمری میں ایک بڑی فوج لے کر عباسی خلفہ کے دارالخلافہ بغداد پر حملہ آور ہوئے، لیکن عباسی خلیفہ کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انہوں نے پسپائی اختیار کی. اس شکست کے بعد یعقوب لیث دوبارہ اپنی فوج تیار کرنے میں مشغول تھے کہ بیمار پڑ گئے اور کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے. اکتیس مئی سن 1818 عیسوی کو ہفت روزہ اخبار سماچار درپن کا اجرا ہوا. یہ ہفت روزہ اخبار بنگالی زبان میں جاری ہوا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ برصغیر میں کسی مقامی زبان میں شائع ہونے والا یہ پہلا اخبار تھا. برصغیر میں صحافت کا آغاز 1780 عیسوی میں بنگال گزٹ یا کلکتہ ایڈورٹائزر سے ہوا، اور پھر متعدد اخبارات نے میدان صحافت میں قدم رکھا، لیکن یہ سارے اخبارات انگریزی زبان میں شائع ہوتے تھے. بالآخر 31 مئی 1818 عیسوی کو جان مارشمین نامی ایک پادری نے بنگالی زبان میں ایک ہفت روزہ اخبار کا اجرا کیا، جس کا نام سماچار درپن رکھا گیا. اکتیس مئی سن 1910 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر ایلزبتھ بلیک ویل نے وفات پائی. وہ 3 فروری 1821 کو امریکہ میں برسٹل کے مقام پر پیدا ہوئیں. 11 برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ نیو یارک چلی گئیں، اور 23 جنوری 1849 کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں. ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب انہیں کسی ہسپتال میں ملازمت نہ ملی تو انہوں نے پرائیویٹ کلینک کھول لیا اور پریکٹس شروع کر دی۔ ان کا یہ کلینک بعد میں ایک ہسپتال میں تبدیل ہو گیا اور یہ دنیا کا پہلا ہسپتال تھا جس کا پورا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔ ایلزبتھ بلیک ویل نے زندگی نہیں کی تھی۔ دس خرداد 1226 ہجری شمسی کو ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان معاہدہ عرض روم پر دستخط ہوئے۔ محمد شاہ قاجار کے دور میں بغداد کے حاکم نے بصرہ کے تاجروں کے ورغلانے پر خرم شہر پر حملہ کیا اور بعض افراد کو قتل کرنے کے بعد تاجروں کا مال و دولت لوٹ لیا۔ اسی دوران کربلا میں مقیم ایرانی باشندوں کا قتل عام کیا گیا اور اس واقعے سے ایرانی حکومت برہم ہو گئی، لیکن سفارتی سطح پر امن مذاکرات کا آغاز ہوا جو 2 سال بعد معاہدہ عرض روم پر منتج ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے ایران نے سلیمانیہ سے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور اس کے عوض خرم شہر پر ایران کی ملکیت اور دریائے اروند میں جہاز رانی کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ اکتیس مئی کو عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی منایا جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کی تاریخ کا تعلق قدیم زمانے میں براعظم امریکہ کے مقامی لوگوں کے ذریعے تمباکو کے پتوں کے استعمال سے ہے۔ آج اس سامراجی تحفے نے دنیا کے تقریباً تمام معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مغرب میں سگریٹ بنانے والے اور بڑے بڑے ممالک غریب اور ترقی پذیر ممالک کو سگریٹ برآمد کرتے ہیں، جبکہ یہ ممالک اپنے یہاں تمباکو نوشی میں کمی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مغربی ممالک مختلف تشہیراتی طریقوں سے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں سگریٹ نوشی میں اضافے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سگریٹ نوشی سے ہر سال 10 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دس خرداد 1371 ہجری شمسی کو تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی کے پروفیسر اور محقق ڈاکٹر جلال سمیمی نے ملکی وے، کہکشاں اور گاما کی تابکاری کے بارے میں 20 سال کی تحقیق کے بعد اس کہکشاں کے مرکز میں گاما شعاؤں کے 5 منابع دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر سمیمی 1319 ہجری شمسی میں ایران کے جنوب مشرقی شہر زابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر سمیمی نے وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد ایٹمی ایمرشن کے بارے میں اپنے مسلسل تجربے انجام دیے اور سر انجام اس میدان میں کامیابی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے افغانستان کی پوزیشن اور ایران ہند علاقائی تعاون میں چابہار بندرگاہ کے کردار پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ایران اور ہندوستان کے درمیان علمی، ثقافتی اور صحت اور میڈیا کے تعاون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان ذرائع ابلاغ سے متعلق تعلقات میں سیاسی اور اقتصادی تعلقات جیسا فروغ نہیں آ سکا ہے۔ اسی وجہ سے دشمنی رکھنے والے علاقے اور ہندوستان کے بعض ذرائع ابلاغ اسلامی جمہوریہ ایران اور دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، جبکہ ایران اور ہندوستان کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کے پیش نظر ریڈیو تہران کی ہندی اور اردو سروس اور آل انڈیا ریڈیو کی فارسی سروس سمیت دونوں ملکوں کے ذرائع ابلاغ کے پاس باہمی تعاون کا امکان موجود ہے، خاص طور سے اس لیے کہ ہندوستان فارسی کا دوسرا گھر ہے اور بہت سے فارسی گو شعرا اور ادیبوں کا تعلق ہندوستان سے رہا ہے۔ ہندوستان میں فارسی نامہ نگاری کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، اور ایران میں فارسی نامہ نگاری کی آمد کا ایک راستہ ہندوستان، خاص طور سے ممبئی شہر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ ہندوستان کو قاجاری دور حکومت میں فارسی اخبارات و جرائد کا مرکز شمار کرتے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان ثقافتی، تہذیبی اور لسانی اشتراکات کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان ذرائع ابلاغ سے متعلق تعلقات مطلوبہ سطح پر نہیں ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے ذرائع ابلاغ کے درمیان تعاون کی مناسب زمین ہموار ہے۔ میڈیا تعاون چاہے دو طرفہ ہو یا علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے قالب میں، تعاون کی زمین ہموار ہے۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان خبر رساں ایجنسیوں کے تعاون کی توانائی بھی موجود ہے۔ اس موضوع پر سن 2019 میں تہران میں ہندوستان کے سفیر جی دھرمیندر کے ساتھ ہونے والی ارنا کے نمائندے کی ملاقات میں بھی تاکید کی گئی تھی۔ ہندوستان کے سفیر جی دھرمیندر نے اس ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان دیرینہ اور تاریخی تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ حالیہ برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تہران، دہلی اور نیو یارک میں 4 بار ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے، جو بہت تعمیری تھی، اور دونوں لیڈران موجودہ سخت حالات سے گزرنے کے لیے تعاون پر ہمیشہ تاکید کرتے رہے ہیں۔ ہندوستانی سفیر نے مختلف شعبوں میں، خاص طور سے تعلیم، ذرائع ابلاغ، اسپورٹس اور سیاحت کے شعبوں میں ایران کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً 1 لاکھ ہندوستانی ہر سال ایران آتے ہیں، جن میں سے بہت سے یہاں سے نجف اور کربلا جاتے ہیں۔ نیز تقریباً 10,000 یونیورسٹی طلباء و طالبات اور دینی طالب علم ایران میں زیر تعلیم ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون میں فروغ کے اہم ترین شعبوں میں سیاحتی، علمی، ادبی اور صحت سے متعلق شعبے شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت سے دہلی میں منعقدہ 28ویں کتب میلے سمیت بین الاقوامی نمائشوں کا انعقاد بھی ثقافتی، سیاحتی، علمی اور ادبی تعاون میں فروغ کے سلسلے میں ایران اور ہندوستان کے مناسب موقع کی فراہمی کا سبب بنا ہے۔ سن 2019 میں منعقد ہونے والے مذکورہ کتب میلے کے موقع پر ہندوستان کے سیاحت و ثقافت کے وزیر مملکت پرہلاد سنگھ پٹیل نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ بہت سی لسانی مشابہتوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ذرائع ابلاغ اور ثقافت کے میدانوں میں تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ ہندوستان ایک اچھے شریک اور ہمسایہ دوست ملک کی نظر سے ایران کو دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید گہرے اور مزید فروغ پا رہے ہیں، خاص طور سے اس لیے کہ سیاحت کے شعبے میں بہت سے مواقع پائے جاتے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سن 2019 میں دہلی میں منعقدہ بین الاقوامی کتب میلے کے موقع پر اس وقت کے ایرانی نائب وزیر ثقافت و اسلامی ہدایت محسن جوادی نے ہندوستان کے اس وقت کے وزیر مملکت برائے ثقافتی اور سیاحتی امور کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا
کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات میں استحکام اور فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی بنیاد محبت و دوستی ہے جو قدیم زمانے سے موجود ہے۔ ایک زمانے میں ایران اور ہندوستان کے بہت سے شعرا اور ادبا ایک دوسرے ملک کا دورہ کرتے تھے، جو اسی حقیقت کی غمازی ہے۔ محسن جوادی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں وسعت کی ایک راہ ثقافتی سیاحت ہے۔ دونوں ملکوں کی ثقافتی سائٹوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ ایران اور ہندوستان کے درمیان ثقافتی سیاحت کا رواج ہو۔ امید ہے کہ فن و ہنر، سینما اور تھیٹر کے شعبوں میں تعاون کر کے ثقافتی شعبے سے متعلق اقتصاد کی مدد کر سکیں گے اور ان شعبوں میں دونوں ممالک اچھے امکانات کے حامل ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان طلباء و طالبات، اساتذہ اور مصنفین کا تبادلہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کے فروغ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو شناس کرانے کی غرض سے ہندوستانی نوجوانوں کی نگارشات کو ایران میں شائع اور نشر کرانے اور اس کے ساتھ ہی ایران کے ممتاز مصنفین کے متون کو ہندی میں ترجمے کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ میڈیکل ٹوریزم کا شعبہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو ایران، ہند سمیت مختلف ممالک کے مابین میڈیکل ٹوریزم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی سیاحت کا شعبہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی 1,30,00,000,000 سے زیادہ ہے، جس میں 20,00,000,000 سے زیادہ مسلمان ہیں۔ صوبہ خراسان رضوی، جس میں مشہد مقدس واقع ہے، صوبہ قم اور شیراز جیسے دیگر شہر جہاں مذہبی مقامات واقع ہیں، پہلے سے زیادہ فعال ہو سکتے ہیں تاکہ زائرین اور سیاح زیادہ تعداد میں ان مقامات کا رخ کریں۔ اکتوبر سن 2019 میں اسلامی جمہوریہ ایران اور جمہوریہ ہندوستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ایران میں ہندوستان کی ثقافتی میراث نامی نمائش سے ثابت ہو گیا کہ دونوں ممالک ثقافتی تعاون میں فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ مشترکہ ثقافتی اور روایتی امکانات پائے جانے کی وجہ سے ہندوستان میں ایرانی سینما کے شائقین کے درمیان ایرانی فلموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان میں ایران کی آرٹ فلمیں بھی پسند کی جاتی ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہندوستان اور ایران میں مشترکہ طور پر فلمیں اور سیریل بھی بنائے گئے ہیں۔ ہندوستان میں منعقد ہونے والے فلم فیسٹیولوں میں ایرانی فلموں کی وسیع شرکت قابل توجہ ہوتی ہے اور ایرانی فلموں کی نمائش کو ہندوستانی فلم بینوں کی طرف سے اچھی پذیرائی ملتی ہے۔ یہ امر ہندوستان میں ایرانی فلموں کی مقبولیت کا غماز ہے۔ ایران اور ہندوستان کے تعلقات میں توسیع کے لیے ثقافتی، ادبی، علمی اور میڈیا سے متعلق توانائی سے استفادہ کرنا نہ صرف ایران اور ہندوستان کے عوام میں نظریاتی قربت اور مشترکات کی تقویت کا سبب بنتا ہے، بلکہ ایران ہند تعلقات میں فروغ کے مخالف ممالک کے منفی پروپیگنڈے کو بھی ناکام بنا دیتا ہے۔ لہذا دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعلقات میں فروغ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی تعلقات میں بھی پہلے سے زیادہ توسیع کرنی ہوگی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبیہ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت. سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان نے سرخی لگائی ہے، قوو ایران کی حفاظتی صلاحیت ہماری توقع سے کہیں زیادہ تھی، بینو محرز. ایران کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 40 لاکھ ایرانی شہریوں کو اب تک ویکسین لگائی جا چکی ہے. البتہ اس وائرس کو مکمل طور پر روکنے کے لیے 70% عوام کا ویکسینیشن ہو جانا چاہیے، جس کے لیے ایرانی کمپنیوں اور مراکز کی بنائی گئی ویکسین کو بروکار لایا جائے گا. کوو ایران برکت ویکسین کے ٹیسٹ کے 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں اور کوئی خاص برا اثر بھی اس میں نہیں دیکھا گیا. کوو ایران برکت ٹیم کے سینئر کی رکن مینو محرز نے وزارت صحت سے اس ویکسین کے ہنگامی استعمال کا اجازت نامہ جاری کرنے کی درخواست دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے خود یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور میرا اینٹی باڈی لیول اچھی سطح پر پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کے پیچھے ان کا 50 سالہ سائنسی تجربہ ہے اور عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ ویکسین بہت ہی اچھی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ویکسین عالمی معیار کے مطابق تیار کی گئی ہے. سامن، نیو یارک ٹائم نے خبر لگائی ہے، امریکہ میں اسلحے کی دوڑ، کرونا کے دنوں میں ہتھیاروں کی خریداری میں بھی بے تحاشا اضافہ اب بھی جاری ہے. امریکہ میں گزشتہ صدارتی انتخابات سے اب تک ہفتہ وار اسلحے کی خریداری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. امریکی شہریوں نے 12 لاکھ ہتھیار خریدے. کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ریسرچر ڈاکٹر گیرن وینٹ میوٹ نے کہا ہے کہ ایسا اچھال کبھی دیکھا تک نہیں گیا. خبروں کے مطابق نہ صرف وہ لوگ ہتھیار خرید رہے ہیں جو اس سے پہلے خرید چکے ہیں، بلکہ پہلی بار اسلحہ خریدنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. گن خریدنے والوں کا 1/5 ان لوگوں کا رہا ہے جنہوں نے پہلی بار ہتھیار خریدا ہے. ہتھیار رکھنے والے امریکی گھرانوں کی شرح 2016 میں 32% تھی، جو اب بڑھ کر 39% تک پہنچ چکی ہے. ہتھیار کے ایک خریدنے والے نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ ہم گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں محفوظ رہنا ہے. امریکی عہدیداروں کے مطابق اس ملک میں اسلحے کی خریداری اور جرائم میں اضافے کے مابین براہ راست تعلق ہے. مئی تک شوٹنگ کے واقعات میں ہلاک شدگان میں 68% اضافہ ہوا ہے. سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے خبر لگائی ہے، مودی اور ممتا پھر آمنے سامنے، مرکز پر انتقامی کارروائی کا الزام. اخبار لکھتا ہے، اس وقت میں جب سمندری طوفان اور کرونا کی وبا سے نمٹنے میں مرکز کی جانب سے مغربی بنگال کی ہر ممکن مدد کی جانی چاہیے، وزیراعظم مودی اور وزیر اعلی ممتا بنرجی ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں. چیف سیکرٹری کو یوں مرکزی ڈیپوٹیشن پر طلب کر لینے کو انتقامی کاروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے قبل ہی ممتا سرکار کی درخواست پر چیف سیکرٹری کے ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کی میعاد 3 ماہ بڑھائی گئی ہے. ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ اگر بنگال کے عوام کی بھلائی کے لیے انہیں مودی کے پیر چھونے پڑیں تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی. انہوں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم نے خود ہی انہیں میٹنگ سے جانے کی اجازت دی اور جاتے ہی خالی کرسیوں کی تصویریں کھینچ کر بدنام کیا گیا کہ وہ میٹنگ میں شریک نہیں ہوئیں. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے لکھا ہے، سب مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن ہے، بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو نے مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت اور پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ولی باغ میں اے این پی رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے موجودہ حکومت غیر سنجیدہ ہے. نوجوان تاریخی بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں اور سب مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن ہے. ان کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت میرا پورا خاندان پاکستان میں رہ کر جدوجہد کر رہا ہے،
این آر او لینے کی ضرورت عمران خان اور اس کی حکومت کو ہے۔ سامعین، مہر نیوز ایجنسی نے ایک خبر لگائی ہے، مزامتی افواج نے ہزاروں میزائل کی تعمیر کا کام بحال کر دیا ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن فتی حمادہ نے بتایا کہ سیف القدس آپریشن کے خاتمے کے بعد مزاحمتی افواج نے میزائل تیار کرنا پھر سے شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹریوں اور کارخانوں میں ہزاروں میزائل فلسطین کے دفاع کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار نے بھی اس خبر کا اعلان کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ سیف القدس آپریشن کے دوران حماس نے اپنے نئے راکٹوں کی بھی رونمائی کی، اور ماہرین کا خیال ہے کہ جن میزائلوں پر اس وقت کام ہو رہا ہے دقیق مار کرنے والے راکٹ اور میزائل بھی اس میں شامل ہیں۔ اور آخر میں مڈل ایسٹ آئی کی خبر سے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ داعشی گھرانوں کی واپسی پر موصل میں تشویش، یہ لوگ ٹائم بم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 90 خاندانوں پر مشتمل 300 افراد کو شام سے موصل میں واقع کیمپ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ داعشی گھرانے جنہیں شام کے کرد علاقے میں موجود الہول کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی قیادت میں داعش مخالف اتحاد اور عراقی حکومت کے درمیان معاہدے کے تحت ان گھرانوں کو منتقل کیا جا رہا ہے عراق، جس کی جانب سے موصل والے انتہائی پریشان ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات، جس کے بعد پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
افکار و نظریات۔ آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم میانمار میں ہونے والی نسل کشی پر سعودی عرب سمیت بعض مغربی اور عرب ممالک اور ان کے ذرائع ابلاغ کی خاموشی کے اسباب و علل پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روہنگیا مسلمانوں کو ان کے تاریخی اور آبائی وطن سے باہر نکالنے اور ان کے قتل عام کے بارے میں مغرب اور سعودی عرب جیسے عرب اور اسلامی ممالک کے ٹھوس اقدام کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن ان ممالک نے عملی طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ درحقیقت پس پردہ اس کی وجوہات بہت واضح ہیں اور ان کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ میانمار میں روزانہ 50 کروڑ مکعب میٹر گیس پیدا ہوتی ہے، جس کے 2/3 حصے پر چین قابض ہے۔ اس کے علاوہ 300,000 ہیکٹر زرعی زمین، جس کا بہترین حصہ ریاست آراکان میں ہے، اور بہت بڑی مقدار میں پانی میانمار میں موجود ہے، جس پر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی للچائی نظریں ہیں۔ میانمار نے سرمایہ کاری کے لیے اس بہترین زمین کا ایک حصہ بعض مغربی اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک کو واگزار کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ میانمار میں صنعتی سرمایہ کاری کو ایک ساتھ زرعی زمین درکار ہے، ٹکڑوں میں نہیں، حکومت میانمار روہنگیا لوگوں کی زمینیں ٹکڑوں میں بیچنے کو غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل سمجھتی ہے، اسی لیے روہنگیا لوگوں کی زمینوں کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ ریاست اراکائن یا راکائن قابل توجہ مقدار میں تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، اور بہت سے معدنی ذخائر ساحل سمندر کے متوازی ہیں، جو جغرافیائی لحاظ سے اس مسلمان آبادی والی ریاست کے دائرے میں واقع ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے تیل اور گیس کی صنعت میں بنیادی تنصیبات کی تشکیل کے لیے زمین کا دستیاب ہونا لازمی ہے، اور یہ مسئلہ روہنگیا مسلمانوں کی زمینیں ضبط کرنے سے قابل حل ہے۔ اسی حقیقت اور امریکہ، یورپی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی کثیر القومی کمپنیوں کے مشترکہ خفیہ مفادات کے پیش نظر ہی انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ میانمار میں اثر و رسوخ کے حصول کی خاطر امریکہ اور چین کے درمیان رسہ کشی، امریکہ کی طرف سے آنگ سان سوچی کی قیادت میں جمہوریت پسند دھڑے کی حمایت کا سبب بنی ہے، جبکہ فوج کے جرنیلوں کو چین کی حمایت حاصل ہے۔ آنگ سان سوچی کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کے سبب فوج کو تقویت ملی ہے۔ میانمار میں امریکہ کا اصل ہدف اپنا اور غاصب اسرائیل اور سعودی عرب سمیت اپنے مغربی اور عرب اتحادی ممالک کا اثر و رسوخ بڑھانا ہے۔ یہی رسہ کشی روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر امریکہ اور چین کی طرف سے کسی رد عمل کے اظہار نہ کرنے کا سبب بنی ہے۔ اسی رسہ کشی کی وجہ سے امریکہ اور چین روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں۔ میانمار جغرافیائی لحاظ سے آبنائے مالاکا کے نزدیک اسٹریٹجک محل وقوع پر واقع ہے، علاوہ ازیں چین کے ساتھ اس کی طویل سرحد ہے، اور اسی بنا پر میانمار کو امریکی پالیسی میں چینی طاقت و قوت پر قابو پانے اور اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ میانمار کی ہمسائیگی میں ہندوستان بھی موجود ہے، جو بر صغیر میں امریکہ کا ایک اہم اتحادی ملک شمار ہوتا ہے، چین کے ساتھ فوجی مقابلے میں امریکہ کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کے اہداف کی بنا پر روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف مغرب نے چپ سادھ رکھی ہے، لیکن جس چیز نے یورپی ممالک اور اپنے اقتصادی، سیاسی اور فوجی اہداف سے متعلق جائزے کو ممکن بنایا ہے وہ امریکہ اور یورپی ممالک کے ذرائع ابلاغ کی پالیسی ہے۔ بی بی سی، سی این این، العربیہ اور الجزیرہ جیسے چینل مغرب اور دنیا عرب کی رائے عامہ کو منحرف کرنے میں مؤثر اطلاع رسانی کے اہم ترین چینل ہیں۔ یہ چینل میانمار کے حالات کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنے یا وہاں کے حالات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں اہم کردار کے حامل ہیں۔ یہ چینل روہنگیا مسلمانوں کے اخراج اور ان کے قتل عام کے واقعات کے جائزے میں قومی اور مذہبی اختلافات کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سی این این اور العربیہ چینل میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کو نظر انداز کرتے ہوئے قومی اور مذہبی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے میانمار کے حالات معمول کے مطابق دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میڈیا پالیسی مغربی اور عرب رائعامہ کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی سے دور رکھنے کا اچھا حربہ ہے۔ سی این این اور العربیہ جیسے چینل روہنگیا نسل کشی کو جزوی مسئلے کے طور پر پیش اور اس کو دنیا کے گوشہ و کنار میں رونما ہونے والے چھوٹے موٹے قومی و مذہبی واقعات کا روپ دے کر پیش کرتے ہیں۔ یہ مغربی اور سعودی میڈیا پالیسی مغربی ممالک کے مفادات میں ہے۔ قومی و مذہبی اختلافات کا لفظ لوگوں کو یہ سمجھانے میں مدد دیتا ہے کہ میانمار میں نسل کشی جیسی بات نہیں ہے، اور مغربی اور عرب ممالک کی طرف سے عملی اور مؤثر اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میانمار کے مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں مغربی اور سعودی میڈیا کا ایک اور رویہ یہ ہے کہ وہ اس قتل عام کو میانمار کی فوج کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کی فوجی کارروائی اور ان کے ریاست اراکان سے اخراج کو رد عمل قرار دینے کا مقصد روہنگیا کے مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے اخراج کی توجیہ کرنا ہے۔ یہ میڈیا پالیسی بہت پیچیدہ ہے اور اس کا تمرکز ناظرین کی نفسیات پر رہتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ ریاست اراکان میں میانمار کی فوج داعش اور القاعدہ گروہوں سے وابستہ مسلح دہشت گردوں سے نبرداز ہوا ہے، تو فوج کی تشدد آمیز کارروائیاں فطری اور قومی سلامتی کی دفاعی کارروائیاں نظر آئیں گی۔ جہاں تک ممکن ہو اور رائے عامہ کے درمیان ان کی ساکھ خراب نہ ہو، تو مغربی ذرائع ابلاغ میانمار کی سچی خبروں کو سینسر کرتے ہیں، یا ان کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ روہنگیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کا المیہ دنیا کی رائے عامہ کے سامنے نہ آ سکے۔ لیکن مغربی ذرائع ابلاغ کے رویے سے زیادہ دردناک روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں دنیائے عرب اور خاص طور سے العربیہ چینل جیسے عربی ذرائع ابلاغ کی خاموشی اور ان کا رویہ ہے۔ عربی ذرائع ابلاغ کا اس طرح کا رویہ در حقیقت عرب ممالک خاص طور سے میانمار میں سعودی عرب کے مفادات کا تابع ہے۔ سعودی عرب میانمار کے شعبہ زراعت میں بھی اور صنعتی شعبے میں بھی خاص طور سے روہنگیا مسلمانوں کی غصب شدہ اراضی میں مداخلت کرتا ہے اور ریاست اراکان میں میانمار کی تیل اور گیس کی صنعت میں آرامکو تیل کمپنی کے ذریعے موجود ہے۔ دریاسنا ایسا لگتا ہے کہ میانمار میں امریکی پالیسیوں پر عرب ممالک کے انحصار جیسی دیگر وجوہات اور اس سلسلے میں سعودی عرب کی فرقہ وارانہ نگاہ کا بھی کردار رہا ہے۔ فرانس کے اخبار لیبراسیون نے ایک رپورٹ میں میانمار کے مسلمانوں کے قتل عام پر سعودی عرب کی خاموشی کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ میانمار میں حکومت اور فوج کے ہاتھوں روہنگیا مسلمانوں کے نسلی تصفیے اور قتل عام پر سعودی عرب کی خاموشی مشترکہ مفادات کی وجہ سے ہے جو اس کو میانمار سے جوڑتے ہیں۔ یہ اخبار مزید لکھتا ہے کہ میانمار میں سعودی عرب کی ترجیح روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور نسلی تصفیے کو نظر انداز کرنے کی رہی ہے تاکہ میانمار کے راستے چین تک پہنچنے والی اس کی تیل پائپ لائن کو نقصان نہ پہنچے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
4 فری زون میں سرمایہ کاری میں 106 گنا سے زائد اضافہ۔ ایران میں گھریلو مصنوعات کی پیداوار میں 78% اضافہ۔ پاکستان ایران تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے سڑک کی تعمیر کا آغاز۔ ایران میں چابہار فری زون ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سال کے دوران چابہار فری زون میں سرمایہ کاری میں 106 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اس وقت مجموعی طور پر اس علاقے میں 5,340 ارب تومان کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے سلسلے میں تمام حالات اور رکاوٹوں سے واقف ہیں اور ہم نے معاملات کو شفاف بنانے، بنیادی تنصیبات کی تعمیر، بہترین مواصلاتی اور جدید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بہت سے اہم اقدامات انجام دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تقریباً 10 سال پہلے چابہار فری زون میں سرمایہ کاری کے لیے 100 سے کم درخواستیں موصول ہوئی تھیں، لیکن 2019 میں ان درخواستوں کی تعداد 980 سے تجاوز کر گئی اور 2020 میں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے نائب وزیر صنعت و تجارت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال 15 ملین سے زیادہ گھریلو مصنوعات تیار کی گئیں اور یہ اس سے گزشتہ سال کی نسبت 78% زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سماجی اور عوامی فلاح و بہبود میں اس صنعت کے اہم کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت اہم صنعت سمجھی جاتی ہے اور حالیہ برسوں کے دوران ملکی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اکثر مصنوعات تیار کی گئی ہیں، جبکہ غیر ملکی برانڈز ایران سے چلے گئے اور ایرانی کمپنیوں نے ان کے خلا کو کامیابی کے ساتھ بھرپور طریقے سے پور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں فریجوں اور ڈیپ فریزرز کی پیداوار میں 88% اضافہ ہوا ہے، جبکہ واشنگ مشین اور ٹیلی ویژن کی پیداوار میں بھی 70% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس صنعت کی ترقی کے لیے اہم اقدامات انجام دیے گئے ہیں اور اس وقت 13 لاکھ سے زیادہ افراد اس صنعت میں کام کر رہے ہیں۔ پاک چین اقتصادی کوریڈور سی پیک کے سربراہ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ 103 کلومیٹر طویل ناکنڈی ماشکل شاہراہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس سے ایران تک رسائی میں مزید آسانی ہوگی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ماشکل سے پنجگور تک 200 کلومیٹر طویل شاہراہ کا مطالعاتی کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ سی پیک کے مغربی روپ سے بلوچستان کے تمام دور افتادہ علاقوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادہ بندرگاہ سی پیک کے عظیم منصوبے کے تحت اقتصادی سرگرمیوں کے مرکز میں تبدیل ہو رہی ہے اور گوادر کے شمال سے رابطے کو بہتر بنانے کے لیے جنوبی بلوچستان میں سڑکوں کی توسیع حکومت پاکستان کی اصل ترجیحات میں شامل ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے مزید کہا کہ ہوشاب آوران شاہراہ کی تعمیر شروع ہو گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ 3 سال کے عرصے میں اسے 20 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کر لیا جائے گا۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا بحران کی وجہ سے دنیا کے اقتصاد کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایران کی اقتصادی ترقی بہتر ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کی رواں سال اقتصادی ترقی کی شرح مثبت رہے گی۔
حالیہ مہینوں کے دوران ایران کی اقتصادی ترقی رواں سال کے دوران اقتصادی جمو سے نکلنے کی نوید ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ نے اس بارے میں کہا کہ گزشتہ سال ایسے حالات میں شروع ہوا کہ جب امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے مزید سخت ہونے کے بعد ایران کی مالی اور اقتصادی سرگرمیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور پابندیوں کے نتیجے میں غیر ملکی بینکوں میں ایران کے زر مبادلہ تک رسائی میں پیش آنے والی مشکلات، گزشتہ سال ایران کی کرنسی کی مارکیٹ میں عدم استحکام اور اس کے نتیجے میں دیگر مارکیٹوں کے عدم استحکام کا اصلی سبب تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں ریال کی قدر میں کمی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی کرنسی کی مارکیٹ میں استحکام آیا ہے۔
ناظرین، اسی سلسلے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشرہ جناب رضا امیدوار تجریشی سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سینٹرل بینک کے آخری اعداد و شمار کے مطابق ایران پابندیوں کو ہضم کر رہا ہے اور اپنے اقتصاد کو اس کے لحاظ سے تطبیق دے رہا ہے۔ امریکہ کی جو ظالمانہ پابندیاں رہی ہیں، اس نے ایران کی مالی اور اقتصادی مارکیٹوں کو کافی اس کے لیے مسائل پیدا کیے اور تیل کے برآمدات کم ہو گئیں اور ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے اس میں عدم ثبات دکھائی دیا، کم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں دوسری مارکیٹیں بھی متاثر ہوئیں. کورونا نے صورتحال کو اور پیچیدہ کر دیا اور مختلف کاروباری مراکز بھی متاثر ہونے لگے, اور اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کی قیمتیں جو ہیں بڑھنے لگیں اور اس کی قدر میں اضافہ ہونے لگا, اور دوسری طرف جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ لاحق ہونے لگے. ایسی صورتحال میں سینٹرل بینک نے افراط زر پر کنٹرول کرنے کے لیے اور مختلف مالی اور کریڈٹ اور اسی طرح زر مبادلہ اور جو مختلف مسائل تھے ان کو مد نظر رکھا, اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بینکوں کی جانب سے افراط زر اور اسی طرح لیکویڈیٹی کو کم کرنے پر توجہ دیا, اور اس کے علاوہ مالی لحاظ سے ثبات پیدا کرنے کی کوشش کی. گزشتہ مالی سال کے ابتدا سے لے کر تقریباً 9 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اس میں بہتری آنے لگی اور تھوڑی بہت کمی بھی دکھائی دی گزشتہ تقریباً 4 سے 5 مہینے کے دوران. اور اس میں جو ہے جو منفی انتظارات جو تھے کہ معیشت کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں تبدیلی آئی, اور مارکیٹ میں اور خصوصاً زر مبادلہ کی مارکیٹ میں ایک خاص طرح سے ثبات اور سکون دکھائی دیا. مختلف جو مارکیٹیں تھیں اور جو مشکلات ان کے لیے پیش آئی تھیں پابندیوں کے نتیجے میں, ان کو مختلف راستوں سے اور بالخصوص ریال کے ذریعے لین دین کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی, اور گزشتہ 9 مہینے میں 2.2% ترقی دکھائی دی ہے, اور جی ڈی پی میں بھی بغیر تیل کی آمدنی کے 1.9% اضافہ ہوا ہے, اور یہ دکھاتا ہے کہ اب اقتصادی مندی سے ایران نکل چکا ہے جو مستقبل میں اور آئندہ سالوں میں اس میں بہتری یقیناً دکھائی دے گی. جو ویانا مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا بھی مثبت اثر پڑا ہے, اور تیل کے ساتھ ایران کی اقتصادی ترقی 5.1% رہی ہے, اور بغیر تیل کے مجموعی طور پر گزشتہ 9 مہینوں کے دوران 3.2% رہی ہے, 4% دکھائی دی ترقی. اور جو آئی ایم ایف کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق سن 2021 میں ایران کی معاشی ترقی 2.5% ہوگی, اور سن 2022 میں 2.1% بتائی جا رہی ہے.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب رضا امیدوار تجریشی. پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ناظرین, ریڈیو فارماسیوٹیکل کی صنعت دنیا کی ایک ایسی صنعت ہے کہ ریڈیو میڈیسنز دنیا کے صرف 5 ممالک بنا رہے ہیں, اور ان میں ایران بھی شامل ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ریڈیو فارماسیوٹیکل ایسی ادویات ہیں کہ جو ریڈیو ایکٹیو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں. ایران ریڈیو فارماسیوٹیکل اور ریڈیو فارماسیوٹیکل کی کٹس کی پیداوار کا ایک اہم مرکز شمار ہوتا ہے, اور ایرانی سائنسدانوں اور ماہرین نے 50 سے زائد ریڈیو میڈیسن کی تیاری کی ٹیکنالوجی کو مقامی بنا لیا ہے. دنیا کے صرف 5 ممالک کے میڈیسن تیار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران میں اس وقت تقریباً 8 لاکھ افراد ریڈیو فارماسیوٹیکل کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ریڈیو آئیسوٹوپ مولیبڈینیم 99 ریڈیو آئیسوٹوپ ٹیکنیشیم 99M کا مرکزی عنصر ہے, اور یہ ایران اور دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ریڈیو آئیسوٹوپ ہے کہ جو تقریباً 70% ریڈیو فارماسیوٹیکل میں استعمال ہوتا ہے. مولیبڈینیم 99 ٹیکنیشیم 99M اس وقت دنیا کے صرف 4 ممالک میں تیار کیا جاتا ہے, اور ایران ان میں سے ایک ہے. ایران بعض ریڈیو فارماسیوٹیکل کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ عراق، پاکستان، ہندوستان، لبنان، شام، مصر اور جارجیا کو یہ برآمد بھی کرتا ہے. ان میں سے ہندوستان جیسے ادویات برآمد کرنے والے بعض ممالک ایران کے ریڈیو فارماسیوٹیکل مصنوعات کے خریدار ہیں, اور ترکی بھی ایران کی آئیسوٹوپ کمپنیوں کی مصنوعات کا خریدار ہے.
ایران میں ریڈیو فارماسیوٹیکل کی صنعت رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں. اور ناظرین اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی آمد آمد ہے اور گرمی کا ایک اہم پھل آم وہ بھی مارکیٹ میں آ رہا ہے اور اس کی برآمد بھی پاکستان سے شروع ہو گئی ہے. اسی سلسلے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں جناب وحید احمد کے, جو فروٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں.
السلام علیکم. ہمارے مینگو کا سیزن الحمدللہ شروع ہو چکا ہے 25 مئی کو. جو اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے 150,000 ٹن اور $127 ملین ہم حاصل کریں گے, اور ہم 35 ملکوں کو ہمارا آم ایکسپورٹ ہوگا دنیا میں. اس سال کی جو پروڈکشن جو ہے ہماری, ٹوٹل مینگو کی جو پروڈکشن ہے وہ 18 لاکھ ٹن ہے, مگر اس سال جو ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ امپیکٹ جو سندھ کو آیا ہے, کم سے کم 25 سے 30% کا امپیکٹ آیا ہے. پنجاب میں بھی آیا ہے امپیکٹ, مگر جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا وہ سندھ میں, کیونکہ سیزن ابھی پنجاب کا ٹائم ہے اور موسم بہت تیزی سے بدل رہا ہے, آندھیاں طوفان اور بارشیں جو ہو رہی ہے. حال ہی میں ابھی جو سندھ میں بھی ہوئی ہے اس میں بھی بڑے نقصانات ہوئے ہیں. تو 18 لاکھ جو ٹن ہے اس کا, جو ہماری جو اس سال کمی جو آئی ہے وہ ٹوٹل آم کی پروڈکشن میں 15% آئی ہے. جو ہمارے جو چیلنجز ہے اس سال کے, ایک تو شپنگ لائن کے کنٹینرز اویلیبل نہیں ہے, اس کے فریٹ ہائی ہے, آرٹیفیشل انہوں نے جو ہے شارٹیج کی ہے شپنگ لائن نے, کیونکہ ان کو فریٹ اچھے ملے. اور اس کے علاوہ ایئر لائنز کے بھی چیلنجز ہے, ہائی فریٹ ہے, کیونکہ کافی ایئر لائنیں پاکستان میں اس ٹائم پہ نہیں آ رہی, اس کو بھی چیلنجز ہے ہمیں, کیونکہ فریٹ کافی ہائی ہے. مگر جب بھی ہم نے اپنا ٹارگیٹ پچھلے سال سے زیادہ رکھا ہوا ہے. پچھلے سال ہمارا جو ہم نے ایکسپورٹ ٹوٹل کی تھی 141,000 میٹرک ٹن کی اور $120 ملین کی ویلیو حاصل کی تھی. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو لنک کرتے ہیں ہمارے ٹریڈ کے ساتھ, منسٹری آف کامرس اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن, اپنا اے این ایف, کسٹمز, سی پورٹ, ایئرپورٹ والے جتنے بھی ہماری اس ساتھ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے, ان کا بڑی سپورٹ چاہیے. اور اس کے علاوہ کووڈ لاک ڈاؤن نہ ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ٹارگیٹ اس سال ہم حاصل کر لیں گے. شکریہ.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب وحید احمد. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اصفر قاسمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Oh,